بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اذان گرامی، ہمارا موضوع آپ کے سامعین کے سامنے پیش کیا گیا اور مسلسل کوشش کی گئی کہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے. ہر روز کی طرح ایک شارٹ ریکیپ، جو ابھی تک باتیں ہم نے کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں تاکہ ہم سب ایک مطالعہ، ایک ریویو کرنے کے بعد ہم لوگ آئیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں. وقت آج کم ہے، بہت جلدی جلدی فہرستوار. سب سے پہلے ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے تقاضا رکھتے ہیں. تقاضا صرف ایک طرف نہیں، دوسری مجلس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارا سماج، جب ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد پورا سماج ہندوستان ہے جس میں حسینی تقاضے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سماج میں ہم ان حسینی تقاضوں کو پورا کریں، نہ کہ صرف اپنے سماج کے لیے سوچیں بلکہ پورے سماج کے لیے سوچیں، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے آ کے پہلے تقاضے کی بات کی کہ پہلا تقاضا اہل بیت جو ہم سے رکھتے ہیں وہ بصیرت کا ہے، کہ کربلا اگر سمجھنا ہے تو بغیر بصیرت کے کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی. بصیرت کے اندر ہم نے پہلے دیکھا کہ چار چیزوں کو پہچاننا، اپنے دوست اور رہبر کو پہچاننا، اپنے دشمن کو پہچاننا، دوست کی نصیحتوں کو پہچاننا اور دشمن کی سازشوں کو پہچاننا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں کون سے حسینی خیمے اور یزیدی خیمے ہیں، کہ حسینی خیمے اس زمانے میں کہاں لگے ہوئے ہیں اور حسینی خیموں کے رہبر کون ہیں، اور اس زمانے میں یزیدی خیمے کون سے ہیں اور یزیدی خیموں کے رہبر کون سے ہیں، اور اس زمانے میں وہ یزیدی خیموں کے جو الگ الگ ان کی سازشیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ ابھی تک ہم نے بصیرت کے عنوان سے بیان کیا. پھر اس کے بعد بصیرت کے عنوان سے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا گیا کہ بصیرت، جب تک ہم موت اور حیات کی صحیح بصیرت نہ رکھیں کہ فلسفہ موت اور فلسفہ حیات کیا ہے، اور کربلا والوں کی طرح موت اور حیات کو نہ سمجھیں جب تک ہم حقیقت میں حسینی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. اور ہم نے اسی ضمن میں یہ بھی گفتگو کی کہ موت اور حیات کا حقیقی قرآن اور حدیث کے نظریے میں کیا تصور ہے، اور ہم کیسے اپنی زندگی کو ویسی بنا سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کے امام کے مقصد اور ان کے ظہور کے مقدموں کے لیے کچھ کر سکیں. تو یہ ابھی تک آپ کے سامنے جو باتیں بیان ہوئی ہیں، نقاط کے حساب سے آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم فلسفہ حیات اور موت کو صحیح سمجھیں. اذان محترم، یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ موت اور حیات کو سمجھنا، اور موت اور حیات قرآن کی نظر، اہل بیت کی نظر میں کیا ہے. لیکن اس وقت ہم اس ٹاپک کو یہیں روک دیں گے اور ہم اگلے تقاضے کی طرف بڑھیں گے. ہم نے تقریباً 7 یا 8 تقاضوں کے اوپر نوٹس بنا کے پریپریشن کر کے آئے تھے، اور یہ ہم نے سوچا تھا کہ ان تقاضوں کو پیش کیا جائے گا، لیکن ہمیں یہ اطمینان بھی تھا کہ ہم سب نہیں بیان کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ بیان کریں، بلکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا بیان کریں وہ ذہن نشین ہو سکے اور وہ لوگوں لوگ اس کو یاد رکھ سکیں اور اپنی زندگی میں عمل کر سکیں. زیادہ باتیں کرنے سے آپ کو یہ لگے گا کہ مولانا بہت علمی ہیں اور مولانا بہت جانتے ہیں، لیکن وہ اس کی تاثیر گزاری نہیں ہوگی. اذان گرامی، آج جو آپ کے سامنے تقاضا رکھنا ہے، حسینی تقاضا، وہ ہے حسینی تقاضے میں عزت اور ذلت کا تصور، کہ حسینی اور کربلائی تقاضوں میں عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں. ہر انسان کو عزت پسند ہے اور ہر انسان ذلیل نہیں ہونا چاہتا. آپ کسی بھی انسان کو گھر میں بلائیں، دعوت کریں، اور دعوت کرنے کے بعد اس کا احترام کریں تو خوش ہوگا وہ، خدا نہ کرے لیکن کسی انسان کو آپ ذلیل کر دیں، کسی کے سامنے انسلٹ کر دیں اس کی، تو اس کو پسند نہیں آئے گا. یہ قانون، کیونکہ وقت کم ہے، مقدمہ بیان نہیں کرنا ہے، لیکن عزت اور ذلت یہ دو مفہوم ہیں کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے وہ نظریے کو کربلائی نظریے سے ملانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں، جب تک اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو ہم کربلائی اور حسینی تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے. مثال کے طور پر، حسین کے نزدیک عزت کوئی اور چیز میں ہے، ہمارے نزدیک عزت کوئی اور چیز میں ہے، تو ہم کبھی بھی حسینی تقاضوں کو پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک عزت کوئی اور چیز میں. اذان گرامی، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے وقت بہت کم ہے، مجھے بیان زیادہ کرنا ہے، اور میں کوشش کروں گا جلدی جلدی آپ کے سامنے چیزوں کو بیان کروں. سب سے پہلے، عزت عربی میں اور اردو میں فرق ہے. عزت کا معنی عربی میں خدا کو جب عزیز کہتے ہیں تو عزیز کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ جو کسی سے ہارتا نہیں ہے، شکست ناپذیر، یعنی شکست قبول کرنا ممکن نہیں ہے خدا کے لیے. اردو میں عزت معمولاً صرف احترام کے نام معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی میں احترام بھی داخل ہے اس کے اندر، لیکن اس کا معنی وسیع تر ہے. یعنی اللہ کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عزیز ہے، یا عزت اللہ کے لیے ہے، یعنی حقیقت میں ساری قدرت، طاقت اور شکست ناپذیری خدا کے لیے ہے. تو یہ عزت کا معنی ہے. اس کے سامنے ذلت ہے. ذلت یعنی اپنے پستی، یعنی نفس کا ہار جانا. مثلاً ایک اس کی مثال ہے. اذان محترم، عزت اور ذلت کو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے عزت کس کی ہے اس کو پہچاننا، اور عزت کون دے سکتا ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان یرید العزت فللہ عزت جمیعا. خدا کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم عزت حاصل کرو، عزت کا ارادہ کرو، عزت چاہو، تو یہ سمجھ لو کہ تمام کے تمام عزت جمیعا کا لفظ خدا نے استعمال کیا ہے تاکید کے ساتھ، کہ تمام کے تمام عزت اللہ کی ہے. یعنی سورس عزت کا اللہ ہے. اس کو اور مفصل وقت میں انشاءاللہ کوشش رہی میں بیان کروں گا. یعنی اللہ سورس ہے عزت کا. جیسے آپ سورج کی مثال لیں، سورج چاند کو دیتا ہے تو چاند ہم کو دیتا ہے نور، لیکن سورس اصل وہ ہے. اسی طریقے سے الیکٹریسٹی کی مثال لیں، جب وہ الیکٹریسٹی میں، جہاں پر ہاؤس ہے، الیکٹریسٹی ہاؤس ہے، وہاں سے نور جنریٹ ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں الیکٹریسٹی آتی ہے. تو جو سورس ہے وہ اللہ کی ذات ہے عزت کی. اب اس کے سامنے ہم آ کے بیان کریں گے قرآن میں صحیح عزت غلط عزت کے معنوں کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. دعائیں عرفہ میں ہم پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں انت الذی اعززت. امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو وہ ذات ہے جو عزت دیتی ہے. یعنی عزت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کی ذات کا کام ہے. ہم دعا عرفہ میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا عرفہ میں ہی ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ذلیل. امام فرماتے ہیں یقیناً ہم ذلیل ہیں. اے اللہ ہم یقیناً ذلیل ہیں تو تو ہمیں عزت دے. عزیزان محترم، اللہ کے سامنے ہر قدرت اور ہر خلقت اللہ کے سامنے ذلیل ہے. اللہ کے مقابلے میں ہر شے، یعنی اگر ہم یا کوئی بھی شے کے پاس کچھ ہے تو وہ اس کا نہیں ہے، اسے اللہ نے دیا ہے تو اس کے پاس ہے. ہم اہل بیت کو نور مانتے ہیں، اہل بیت کو تجلی مانتے ہیں، اہل بیت کو صفات خدا کا مجسمہ مانتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں اللہ نے دی ہیں تو ہے. یعنی اللہ کے سامنے وہ اپنے آپ کو ذلیل مانتے ہیں، اللہ کے سامنے. لیکن قانون یہ ہے کہ جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل مانا اور اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس سر کو اللہ ایسا اٹھا دیتا ہے کہ پوری کائنات اس کے سامنے سر جھکانے تیار ہو جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ کہ یقیناً میں ذلیل ہوں، اس لیے اے اللہ تو مجھے عزت دے. یعنی سورس عزت کا اللہ کی ذات. توجہ رہے. میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے، وگرنہ اس کی توضیح بھی دی جا سکتی ہے. عزیزان محترم، دوسری طرف اسی دعائے عرفہ میں امام کہتے ہیں کہ جو اولیاء خدا بھی ہوتے ہیں، جو اولیاء خدا بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی عزت دینے والا اللہ کی ذات. خوب، یہ تین آپ کے سامنے مثالیں اس لیے پیش کی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ذہن نشین ہو جائے کہ عزت دینے والی ذات ذات خدا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں عزت کو حاصل کریں تو اللہ کی ذات سے منسوب ہونا پڑے گا، اس کے سامنے خم ہونا پڑے گا، اس کے سامنے تسلیم ہونا پڑے گا، تو ہمیں عزت ملے گی. عزیزان محترم، اس کے آگے ایک اور میں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے عزت نہیں چاہتے، وہ اللہ سے عزت نہیں چاہتے، وہ کسی اور سے عزت لینا چاہتے ہیں، اس لیے گھنٹیاں بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے تلک لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ عزت کسی اور سے لینا چاہتے ہیں. خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ اخذ کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں، کہ وہ لوگ جو لوگ اخذ کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کو؟ اولیاؤں سے، دوسرے اولیاؤں سے جو مومنین نہیں ہیں، ان سے قدرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے ایبتغون عندہم عزہ، اور یہ لوگ ان سے عزت کو لینا چاہتے ہیں جو مومنین نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں. کافر کے مراد یہاں پر سرکش کے ہیں، جو لوگ اللہ کے حکم کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خدا یہاں پر آ کے کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. خدا کہتا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ تمام عزت اللہ کے لیے. عزیزان محترم، قرآن کی اس آیت سے میں نے جلدی جلدی آپ کے سامنے دو تین آیتیں پیش کی کیونکہ وقت کم ہے، اس کی توضیح نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ دو گروہ ہے. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ سے عزت لینا چاہتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو غیر اللہ سے عزت لینا چاہتا ہے. پھر خدا ان سے کہتا ہے دیکھو کہ تمہیں عزت نہیں ملے گی، کیونکہ تم جس کے پاس جا رہے ہو جب اس کے پاس وہ شے ہے ہی نہیں تو وہ دے گا کیسے؟ فاقد شے مطیع شے نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے پاس جگ میں پانی ہے ہی نہیں تو کسی کو پلا نہیں سکتا. اگر عزت ان کے پاس ہے نہیں تو وہ عزت دیں گے کہاں سے؟ مولا کائنات کی ایک حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے. امام فرماتے ہیں العزیز بغیر اللہ ذلیل. جو عزیز ہے یا عزت مند بننا چاہتا ہے لیکن اللہ کے سوا غیر اللہ سے عزت لینا چاہتا ہے, مولا کائنات کہتے ہیں یہ حقیقت میں ذلیل ہے. اب سمجھ میں ہم کیوں کہتے ہیں یہ لوگوں کو ذلیل ہیں؟ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ذلالت کی ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ ذلیل ہیں, ہمیں پرسکار دے دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. جبکہ اللہ نے کہا ثابت قدم رہو, حق کا ساتھ رہو, ہماری نصرت کا وعدہ کرتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں کرتے, یہ جھوٹے نیتاؤں کے وعدوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. عزیزان محترم, یہاں پر آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو گروہ کیا کرنا چاہتا ہے, جو اللہ کے سوا غیر اللہ سے عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس خود وہ شے موجود نہیں ہے. اور اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا اسی قرآن میں کہ اللہ کہتا وللہ عزت, اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے عزت ہے. توجہ عزیزان محترم, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے لیے عزت ہے, ولی رسول ہی وللمؤمنین. اور خدا کہتا ہے کہ عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے, رسول کی ہے اور مومنین کی ہے. اسی لیے کسی مومن کی بے احترامی کرنا, بے عزتی کرنا ہماری روایتوں میں ایسا ہے جیسے کعبے پہ حملہ کرنا. کیونکہ مومن کا دل وہ جگہ ہے جہاں پر کعبہ رہتا ہے, جہاں پر اللہ رہتا ہے. وہ شعر ہے کہ پینے دے مجھے جام مسجد میں, وگرنہ مجھے بتا ایسی جگہ جہاں خدا نہ ہو. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اگر پینا ہے شراب تو مومن کے دل میں پی کے بتا. وہاں پر کوئی غیر خدا ممکن نہیں ہے. یا منافق کے دل میں پی کے بتا, کافر کے دل میں پی کے بتا, کیونکہ کافر کے دل میں خدا نہیں ہے. عزیزان محترم, مومن کا دل وہ ہے جہاں خدا ہے, جہاں رسول ہے, جہاں اہل بیت ہے. ہم اپنی مجلسوں میں, مسجدوں میں یہ خیال رکھیں کہ جو غریب آئے اس کو عزت ملے, کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے عزت مخصوص کر دی ہے اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب آئے اس کی غربت معنی بن جائے عزت دینے میں ہمارے لیے. ہمیں غریب اور ایک امیر سے مسجد میں اور مجلسوں میں ایک برابر ملیں, اسی طریقے سے ہاتھ ملائیں, اسی طریقے سے مسکرائیں, کیونکہ اللہ نے عزت دی ہے. عزیزان محترم, ایک اور یہاں پر میں نے ابھی تک عزت پازیٹیو معنی میں آپ کے سامنے بیان کی, کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی اور حدیثیں یا دعائیں کہ عزت پازیٹیو معنی میں. عزیزان محترم, کبھی کبھی جھوٹی شان اور جھوٹی عزت بھی ہوتی ہے جو حقیقی عزت نہیں ہوتی. خدا نے قرآن میں اسی عزت کو بھی بیان کیا ہے. خدا کہتے ہیں بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. خدا کہتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے, کفر اختیار کرتے تھے, خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کی جھوٹی شان, ان کی جھوٹی عزت ان کو اجازت نہیں دیتی تھی اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں. عزیزان محترم, ہم لوگ بھی شاید یہ کر سکتے ہیں، جھوٹی شان جھوٹی عزت کی وجہ سے اہل بیت کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی رسم ہے، یہ ہمارے دادا پردادا کے زمانے سے کرتے آئے ہیں، یہ یہیں سے نکلے گا، یہ یہیں سے اٹھے گا، یہ ایسے ہی جائے گا، یہ ایسے ہی سجے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے مراجع اکرام کہہ رہے ہیں شاید یہ چیز، اس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں جو چیز سب جائز نہیں، لیکن اس میں سے کچھ چیز اگر جائز نہ ہو یا بہتر ہو کہ کہیں اور سے ہو، لیکن وہاں پر ہماری جھوٹی شان اور جھوٹی عزت ہمیں اجازت نہیں دیتی، اور ہم اللہ کے حکم کے سامنے، حسین کے مقصد کے سامنے، حسینیت کے سامنے اپنے آبا و اجداد کی رسم کو افضلیت دے دیتے ہیں۔ اذان گرامی اسی کو کفر کہتے ہیں، کہ سرکشی کرنا، سامنے آ کے کھڑے ہو جانا جھوٹی عزت اور جھوٹی شان کے لیے۔ تو خدا قرآن میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، اگر جھوٹی عزت کے لیے جاؤ گے، وہ عزت جو تمہیں سماج دینے والا ہے، یہ عزت تمہیں کفر تک لے جائے گی۔ اذان گرامی ایک اور آیت میں خدا کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ، صلوات پڑھے محمد والا، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ دوسری طرف سے دیکھیں عزیزان محترم، خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، خدا کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کا جواب سنیں۔ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، اور ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے کروں، آپ اپنے آپ سے کریں، عزیزان محترم، اذان محترم، جب میں کوئی چیز بیان کر رہا ہوں تو میں اس زمرے سے باہر نہیں ہوں، جو ٹیسٹ آپ کے لیے وہ ٹیسٹ میرے لیے بھی ہے، موضوعات بدل جائیں گے لیکن ٹیسٹ سب کے لیے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے لیے کچھ اور ٹیسٹ ہے، آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کے لیے کچھ اور ٹیسٹ ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ یہاں سننے آئے ہیں، آپ اپنا اپنا ایک گھنٹہ دے رہے ہیں، اگر یہاں 400-300 لوگ ہیں تو 300 گھنٹے کا مجھے قیامت میں حساب دینا ہے کہ میں نے پیغام حسین سنایا یا نہیں سنایا، پیغام قرآن اور اہل بیت سنایا یا نہیں سنایا۔
اچھی بات ہے۔
اسی طریقے سے اگر میں نے 1000 مجلسیں پڑھی تو کئی لاکھ منٹ کا قیامت میں مجھے حساب دینا ہے۔ ہر ایک کے لیے امتحان ہے عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، ایک قرآن کی آیت میں خدا کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اخذته العزة بالإثم، خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو ان کی عزت ہے جو انہیں گناہ کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ یعنی کبھی جھوٹی شان اور جھوٹی عزت جو ہے انسان کو اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، کفر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کبھی جب اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے تو عزت آڑے آ جاتی ہے اللہ کے سامنے، تقوی کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے۔ تھوڑا سا پیسہ کما لیے، اور تھوڑا سا پیسہ کمانے کے بعد اچھی گاڑی، اچھا گھر لے لیے، اب یہی شخص حجاب کے معاملے میں، مولانا اب تو ہم بڑی سوسائٹی میں رہتے ہیں، مولانا اب ہم بڑی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں پہ حجاب وجاب یہ پرانی باتیں مولانا، ہاں مجلس میں جب آتے ہیں تو سر پہ دوپٹہ پہن لیتے ہیں۔ یہ جھوٹی عزت، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سماج جو خود بے عزت ہے آپ کے لباس کو اتار کے آپ کو عزت دے رہا ہے، جبکہ وہ خود بھی ذلیل ہے اور آپ کے گھرانے کے کپڑے اتار کے آپ کو بھی ذلیل کر رہا ہے۔ یہ جھوٹی عزت ہے اس سماج میں رہنے کے لیے۔ سورہ بقرہ میں خدا کہتا ہے کہ اگر تم، یہ جو یہود اور نصارہ جو ہیں، کرسچنز اور جیوز جو ہیں، ये तुमसे जब तक राजी नहीं होंगे जब तक तुम इन जैसे हो जाओ। सिर्फ उन जैसी बातें करना, हाय हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग, इससे काम नहीं चलेगा। ये कि उनके जैसे बाल कर लो, उनके जैसे कपड़े कर लो, काफी नहीं है। जब तक उन जैसे ना हो जाओ हर चीज में, ये राजी नहीं होंगे आपसे। वही होगा कौवा चला हंस की चाल, लास्ट में ना कौवे रहोगे ना हंस रहोगे। अपनी हकीकी इज्जत को पहचाने हमारी खवातीन। अगर जो खवातीन सुन रही हैं यहां पर वो सुने, या आप अपने घर पे जाके कहें, इज्जत अल्लाह की तरफ से है। इज्जत कब है? जब वैसे समाज में एक औरत जाए, इल्म हासिल करे, तालीम हासिल करे, इज्जत इफ्फत पाकीजगी का ख्याल करे, और उस समाज में लिबास चादर में जाए और बताए कि फातिमा जहरा की चाहने वाली किस तरीके से एक समाज में रहती है। इसे इज्जत कहते हैं अज़ीज़ाने मोहतरम। और जो दूसरी तरफ से शुरुआत में उनके सामने थोड़ी शर्म आ रही है, कैसे हिजाब पहने, अरे आपको पता ही नहीं इज्जत किस में है। अगर आपने फातिमा जहरा और ज़ैनब कुबरा की सीरत समझी होती तो कभी शर्म नहीं आती, फख्र होता, इफ्तिखार होता। सही इज्जत को नहीं पहचाना अज़ीज़ाने मोहतरम। यानी हमने देखा इज्जत के दो पहलू, वो इज्जत जो अल्लाह देता है वो इज्जत मुबारक है। जब इज्जत काफिरों से ली जाती है, दुश्मन खुदा से ली जाती है, अमेरिका इसराइल और इस देश के वो गुंडे जो इस देश में झगड़ा लगाना चाहते हैं, जब उससे इज्जत ली जाती है तो ये इज्जत इज्जत नहीं है, जिल्लत है। और जब अल्लाह और रसूल से ली जाती है तो उसे इज्जत कहते हैं। कभी इज्जत वो होती है कि इंसान की गैरत को जिंदा कर देती है जालिम के सामने। कभी इज्जत वो होती है कि गैरत जालिम के सामने जिंदा कर देती है। ये इज्जत अल्लाह के लिए पसंदीदा है। और वो इज्जत जो गैर अल्लाह से हासिल करके खुद को और कौम को जलील करने के लिए इज्जत ली जाती है, ये इज्जत नहीं, जलालत है। अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैनी तकाजा, करबला का तकाजा यह है कि हम सही मफहूम समझें इज्जत और जिल्लत का। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी आपके सामने बयान करूं। सुने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल, सुने इमाम फरमाते हैं, एक सलवात पढ़े सैयदुश शोहदा की जात के ऊपर। इमाम फरमाते हैं, अल हयात मअज़्ज़ालिमीन इल्ला बरम। इमाम फरमाते हैं कि जालिम की हमराही करना और वो जिंदगी जो जालिम की हमराही में हो, मेरे लिए कुछ नहीं है सिवाय जिल्लत के। ये इमाम ने इज्जत और जिल्लत का डेफिनेशन बता दिया। इज्जत अल्लाह की तरफ से, जालिम की गुलामी जिल्लत में, जालिम की गुलामी जिल्लत दिलाती है। इसके अलावा अज़ीज़ाने गिरामी एक और हदीस है जिसके अंदर इमाम फरमाते हैं, अल मौत खैरुन मिन रुकूब अल इरा मिन रुकूब अल आर। एक बार फिर से सलवात पढ़ें, फिर से पढ़ता हूं। इमाम फरमाते हैं, अल मौत खैरुन मिन रुकूब अल आर। इमाम फरमाते हैं, मौत जो है वो शर्मनाक और जलील जिंदगी से मेरे लिए बेहतर है। इमाम हुसैन के जुमले। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर हमने करबला से और हुसैनी तकाजों से ये नहीं समझा कि किस चीज में हमारे लिए इज्जत और किस चीज में हमारे लिए जिल्लत है, अगर हमने ये समझा कि बड़ी मजलिस करा के हमारे लिए इज्जत है, अगर हमने ये समझा कि किसी गरीब को अपने घर पे बुला के जब तक उसने हाथ ना फैलाया हो मैं पैसा नहीं दूंगा, इसमें मेरे लिए इज्जत है, तो हमने अभी तक अहले बैत और हुसैनी तकाजों को नहीं समझा। इज्जत और जिल्लत कौम की तकदीरों को बदल देती है। दो मिसालें दूं, वक्त बहुत कम दिया गया था आज, दो मिसालें दूं आपको और उसके बाद आपके सामने जहमत तमाम करता हूं। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से मट्टी के घर में रहता है। जिसके पास मर्सिडीज नहीं है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन गैजेट्स नहीं है, लेकिन खुदा ने ऐसी इज्जत दी है कि दुनिया भर के जायर उसी आयतुल्ला सिस्तानी के घर पे लाइन लगाते हुए दिखते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, जिनसे लोग लाइन लगा के मिलते हैं, वो उधर लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं कि मुझे एक मौका मिल जाए इनकी जियारत का। ये इज्जत जो अल्लाह देता है, जब अल्लाह के सामने बंदा बन जाता है इंसान, तो अल्लाह उसे इज्जत को अता करता है। ये इज्जत उसी के सामने, जॉर्ज बुश मलऊन, कोट शर्ट पैंट ये वो हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं हिफाजत के लिए, एक शिया गैरतमंद उसके मुंह पे जूता मार के बता देता है कि तुम्हारी इज्जत हमारी नजर में क्या है।
क्या बात है भाई, वाह वाह
वाह। इज्जत और जिल्लत इसे कहते हैं। इज्जत अल्लाह की तरफ से होती है, जिल्लत इनकी तरफ से होती है। ये जहां जाते हैं लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसराइली प्रेसिडेंट जहां जाते हैं जिल्लत का शिकार होते हैं। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कनाडा में, यूके में, यूएस में, वहां पर कैनेडियन, यूके और ब्रिटिश सिटीजन और यूरोपियन सिटीजन इनको बुरा भला कहते हैं, इनको जलील करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकालते हैं। ये जिल्लत नंग और आर है इनके ऊपर। और उसी तरह दूसरी तरफ से हमारे मराजे तकलीद, इनके यहाँ अमेरिकन एनवॉय मिलने आता है, कहते हैं पीए से मिल लो, हमारे पीए से मिल लो, उसको बता दो बाहर चले जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमसे बात करो। ये इज्जत। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख का एक वाकया बयान कर दूं। ये वाकया अगर हमने अपनी जिंदगी में समझ पाए और उस पर अमल कर पाए, तो आपके सामने बहुत हज़ारों की मिसाल है, ऐसी बहुत सारी मिसालें, हज़ारों तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सारी मिसालें तारीख में, लेकिन एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, अब्दुल्ला इब्ने उमर, उमर का बेटा, उस ज़माने में बड़ा आलिम माना जाता था, उस ज़माने का बड़ा आलिम माना जाता था अब्दुल्ला इब्ने उमर। वो चार शख्स में से एक शख्स है जिससे यजीद ने बैत मांगी थी मदीना में, जो चार बड़े लोगों से बैत मांगी थी, जिसके अंदर इमाम हुसैन का नाम था, उसमें से एक अब्दुल्ला इब्ने उमर का भी था, उस ज़माने का बड़ा आलिम माना जाता था। ये आता है इमाम हुसैन के पास, पूरी तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान मोहतरम, ये आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, और इमाम हुसैन से कहता है, देखो आप बनी हाशिम हो, तो बनी उमैया है, आप लोगों की ख़ानदानी दुश्मनी है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको कत्ल कर देंगे। और फिर इमाम को नसीहत देता है। मैंने आपके सामने बयान किया, कुछ लोग आज आयतुल्ला खामेनाई को नसीहत देना चाहते हैं, ये समझ लें किसकी सीरत पे चल रहे हैं, समझ लें किसकी नसीहत, किसकी सीरत पे चल रहे हैं। इमाम को नसीहत देना चाहता है, कहता है देखो ये दुश्मनी है, ये आप बैत कर लो, अब बैत कर लो, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। इमाम उसको हज़रत यहिया का वाकया सुनाते हैं, और कहते हैं हज़रत यहिया जब शहीद हुए थे तो उनका सर नेज़े पे चढ़ा था, और मौत से मैं नहीं डरता, मौत को समझाते हैं, वही मौत मेरे लिए सआदत है, ये है। अब्दुल्ला इब्ने उमर का रिएक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर रोने लगता है, रोता है, रोने के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर कहता है कि ऐ हुसैन इब्ने अली, आप अपने गरेबान को चाक करो, मैं चाहता हूँ वहाँ पर बोसा लूँ जहाँ पर रसूल अल्लाह बोसा लिया करते थे, उस सीने को चूमूँ जहाँ पर रसूल अल्लाह चूमा करते थे। रोता भी है, जरी पे नहीं चूम रहा है, हुसैन के सीने पे चूम रहा है। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, لیکن باہر جاتا ہے حق کا ساتھ نہیں دیتا، یزید کے آگے بیعت کر دیتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف رونے سے اور صرف چومنے سے کچھ ہوگا نہیں جب تک کہ حق کا ساتھ دینے کی تیاری نہ ہو۔ رونا بھی بہت اہم ہے، چومنا بھی بہت اہم ہے، لیکن رونا اور چومنا دونوں مقدمہ ہے تاکہ اس زمانے کے امام کے مشن میں، مقصد میں حق کا ساتھ دے سکو۔ عزیزان محترم، عبداللہ ابن عمر یزید کو جا کے باہر خط لکھتا ہے کہ میں تیری بیعت قبول کرتا ہوں، میرا موضوع عزت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر خط لکھتا ہے، عزت چاہتا کس سے؟ غیر اللہ سے۔ ادھر حسین نے دعوت دی تھی کہ آ جاؤ، عزت مند بن جاؤ، 72 میں شمار ہو جائے گا۔ عزت دینا چاہتے تھے حسین ابن علی۔ یہ بوڑھا آدمی، چند سال جینے والا آدمی، اپنی چند سال کی زندگی کے لیے اتنا پریشان تھا۔ سنیں اس کی آخرت کیسے ہوتی ہے، آخر اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ جب عبد الملک مروان گورنر وہ بنتا ہے، حاکم بنتا ہے، تو حجاج یوسف کو، جو ایک ظالم تھا، اس کو گورنر بنا کے بھیجتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ڈرپوک، جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر انسان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر انسان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر رات کو آتا ہے حجاج ابن یوسف کے پاس، حجاج یوسف کے پاس، ثقفی حجاج کے پاس جب آتا ہے یہ عزیزان، تو حجاج کو وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہل کی موت مرتا ہے، وہ مسلمان کی موت نہیں مرتا۔ تو کیونکہ رات ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میں رات کو ہی نہ مر جاؤں، توجہ رہے عزیزان محترم، آدھی رات کو حجاج کے پاس آتا ہے کہ مجھے بیعت کرنی ہے راتی رات، صبح کا میں انتظار نہیں کر سکتا۔ ذلت دیکھیں، حجاج اپنے پیروں کو آگے کر دیتا ہے، حجاج اپنے پیروں کو آگے کر دیتا ہے، کہتا ہے میری پیروں پہ بیعت کر اور جا یہاں سے۔ جب اللہ کے ولی کو ٹھکراؤ گے اسی طریقے سے ذلت پاؤ گے۔ کیا کر رہا ہے سوچیں عزیزان محترم، بوڑھا انسان ہے، مرنے والا ہے کچھ سالوں میں، لیکن ذلت کو کس طریقے سے گلے لگا رہا ہے۔ آخر میں یہی حجاج اس کو موت کی سزا دیتا ہے اور واصل جہنم ہوتا ہے۔ جس چیز سے بچنا چاہ رہا تھا وہی چیز ملی، موت ملی، سزائے موت ملی، لیکن ذلت کی موت ملی۔ حسین کے ساتھ جاتا عزت کی موت ملتی۔ عزیزان گرامی، یہ تمام پولیٹیشنز جو شیعہ پولیٹیشنز بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کی زندگی سے سیکھ لو۔ جب تم یزید اور یزیدیت سے بھیک مانگنے جاؤ گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ تاریخ سے سیکھ لو، عمر سعد کو نہیں ملا، وہی دنیا کی محبت میں عمر سعد نے حسین کو قتل کیا، اسے شہر رائے نہیں ملا، تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ جو ملے گی وہ ذلت ملے گی، اور آئندہ آنے والی نسلیں تمہیں تو تو کریں گی۔ عزیزان محترم، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حسینیت کا راستہ عزت کا راستہ ہے، حسینیت کی راستے میں ذلت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے حسین نے کہا تھا حیات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم ذلت کے راستوں کو قبول کریں۔ عزیزان محترم، وقت کم ہے اس لیے آپ کے سامنے اور چیزیں بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ پیغام دیتے ہوئے کہ حسینی تقاضا عزت کا تقاضا ہے، حسینی تقاضا ذلت نہیں ہے، ذلت سے دوری کا نام۔ ایک ایسی قوم بنے جو اس دیش میں، اس ملک میں اس کی پہچان یہ بنے کہ یہ قوم عزت مند قوم ہے، یہ قوم شرف مند قوم ہے، یہ قوم نے کبھی ذلت کو نہیں ایکسیپٹ کیا۔ یہ تقاضا ہے، ہر فرد کا تقاضا ہے فردی طور پر، اور سوسائٹی اور سماج کا تقاضا ہے کہ ہماری ہویت، ہماری پہچان ایسی بنے کہ یہ قوم عزت مند قوم ہے، یہ قوم کے پاس کربلا ہے، یہ قوم شہادتیں دے دے گی لیکن کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کرے گی، یہ قوم سر کٹا دے گی لیکن یہ قوم سر جھکائے گی نہیں۔ یہ ہماری پہچان بننی چاہیے عزیزان محترم۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج پچھلے کچھ سالوں میں جو ایک دوڑ لگی ہے شیعت کو بدنام کرنے کی، ہر شیعہ ذمہ دار ہے کہ وہ آئے اس ان لوگوں سے برات کا اعلان کرے۔ آپ فردی طور پر آپ جو کرنا چاہیں آپ کریں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی فردی زندگی ہے، آپ شیعت کا نام نہ لے کے آئیں۔ یہ سمجھ لیں آپ کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جب تک کہ آپ کا یزید کے ساتھ رشتہ ہے۔ جس دن آپ حسین کے گھر پہ واپس آ جائیں گے، حر بن جائیں گے، اس دن آپ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ ہم کھل کے پیغام دے رہے ہیں عزیزان محترم، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، رسول سے ڈرتے ہیں، امام سے ڈرتے ہیں، اور شہادت ہمارے لیے شرف ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ یہ سن لے تمام دشمن، تمام ظالم، یہ سن لے، شہادت ہمارے لیے شرف اور سعادت ہے۔ اور یہ بھی سن لے کہ ہم وہ قوم ہیں جو نہ کبھی موت سے ڈرے ہیں نہ کبھی موت سے ڈریں گے۔ 1400 سال ہو گئے موت سے ڈرانا چاہتے تھے، جب جب موت سے ڈرایا یہ قوم میں اتنی ہی قدرت اور طاقت آئی۔ یہ تاریخ نے بتا دیا ہے کہ یہ قوم کبھی موت سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ ہم وہ قوم والے ہیں کہ سولی پہ چڑھ کر علی علی کہتے ہیں، سولی پہ چڑھ کے علی علی کہتے ہیں، وہ قوم والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، موت سے ہمیں نہیں ڈرانا کبھی بھی۔ یہ تمام ظالمین سن لیں، ہمارے سے صرف ایک طریقے سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ عزت کے ساتھ۔ اگر ہمیں عزت نہیں دی تو یہ سمجھ لینا کہ ہمارے ساتھ وہی ہمارا کربلائی ریئیکشن ہوگا جو کربلا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ عزیزان گرامی، آج اس غیرت مند اور اس عزت مند کی بات کرنا ہے۔ میں بھی مصائب شروع نہیں کر رہا ہوں، 2-3 منٹ فضائل میں حضرت عباس کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس عزت مند اور اس غیرت مند کے پاس سے سیکھنا ہے کہ جس کے پاس امان نامہ آ گیا تھا لیکن اس کو یہ پتا تھا امان نامے کو قبول کرنا ذلت ہے، اور عباس حسین کا ماننے والا ہے، عباس کبھی ذلت کے قریب جا نہیں سکتا۔ ذلت کے کیا قریب؟ ذلت کے سائے کے قریب جا نہیں سکتا عباس۔ اے عباس ابن علی کے ماننے والو، اے عباس کا پرچم اٹھانے والو، غیرت مند بنو، عزت مند بنو۔ عباس پاکیزہ تھے، جب علم اٹھاؤ علم اٹھانے سے پہلے وعدہ کرو اس علم کے ساتھ، اس پنجے کے ساتھ، کہ عباس جس مقصد کے لیے تم نے جان دی تھی اس مقصد پر ہم باقی رہیں گے۔ یہ پرچم اٹھانا یعنی اعلان کرنا ہے کہ ہم وہی فوج کے ابھی بھی ہم سپاہی ہیں، ہم یہ لشکر حسینی کا پرچم لے کے چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے جوان پرچم تو اٹھائیں لیکن عاشور کے بعد وہی میوزک، وہی گناہوں کی دنیا۔ اپنے اندر پاکیزگی پیدا کریں۔ عباس کی محبت وہ پاکیزہ محبت ہے جو روحوں کو بدل سکتی ہے۔ عزیزان محترم، عظمتوں کا پہاڑ ہے عباس۔ ایک آخری پیغام پھر مصائب کا ربط۔ یہ جملہ ہمیشہ مصائب میں بیان ہوتا ہے کہ عباس جب تک حیات تھے، جب تک زندہ تھے، اہل حرم سو رہے تھے، کیونکہ عباس ہیں، ہمارے جوانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک آپ زندہ ہو ہر غیرت مند انسان آرام سے سوئے، کیونکہ عباس کا ماننے والا زندہ ہے. اے علم اٹھانے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے. یہی ہاتھ جو علم اٹھا رہے ہیں، یہی ہاتھوں کے ساتھ عہد کرے مولا کو، مولا عباس کو، کہ ہم اپنی زندگی کو عباسی بنائیں گے، سیرت عباس پر چلیں گے. اذان گرامی، جب حضرت عباس پر حملہ ہو رہا تھا، حضرت عباس کا جملہ سنیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں دین خدا کی دفاع میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کروں گا. اپنی نفس سے کہتے ہیں. اے پرچم عباس اٹھانے والوں، اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ دین خدا کے دفاع کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. عزیزان محترم، وہی عباس ابن علی شب عاشور کو جب امام حسین عہد لیتے ہیں تو سب سے پہلے جواب دینے والے حضرت عباس ہوتے ہیں، سب سے پہلے وعدہ کرنے والے حضرت عباس ہوتے ہیں. حضرت عباس اپنے تین بھائیوں کو تیار کر کے، آمادہ کر کے جنگ میں شہادت کے لیے بھیجتے ہیں. ہزاروں سلام اس ام البنین پر جنہوں نے اپنے چاروں بچوں کو کربلا میں امام حسین کی راہ میں قربان کر دیا. عزیزان گرامی، عاشور اور شب عاشور، زینب کبریٰ آرام سے سوئی ہیں، آرام کر رہی ہیں، سکینہ آرام کر رہی ہیں. عزیزان گرامی، کیونکہ معلوم ہے کہ عباس زندہ ہے، مولا علی کی شہادت کے وقت لوگوں نے پوچھا، حضرت زینب نے پوچھا، جس کا بھائی عباس جیسا ہو تو کیسے ممکن ہے اسے قید خانوں میں لے کے جایا جائے، ان کے ہاتھوں پہ رسن باندھے جائے، کیسے ممکن ہے؟ ہاں، شب عاشور تک شاید زینب کبریٰ کو آس دی کیونکہ عباس ہے، لیکن وہ وقت آتا ہے کہ حضرت عباس حسین ابن علی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بھیا بھیا اب مرنے کی اجازت دے دو. بھیا، امام کہتے ہیں تم میرے لشکر کے سردار ہو. وہ کہتے ہیں وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار تھا؟ اب نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ انہوں محمد ہے، نہ حبیب ہے، نہ مسلم ہے، نہ جون ہے. عزیزان گرامی، وہ تنہائی کو محسوس کرے. عباس جنگ کے لیے جاتے ہیں میدان میں، نہر فرات تک پہنچتے ہیں، لاکھوں سلام عباس کی وفا پر، مشکیزہ بھرتے ہیں، مشکیزہ بھر کے حضرت عباس واپس آنا چاہتے ہیں. دشمن حملہ کرتا ہے، پہلا تیر مشکیز، پہلا تیر لگتا ہے، امام حضرت عباس کے سیدھے بازو قلم ہوتے ہیں، حضرت عباس مشکیزے کو الٹے بازو سے لیتے ہیں. آئے دوسرا بازو قلم ہوتا ہے، اپنے دانتوں میں مشکیزے کو لیے ہے، ایک آس ہے کہ یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، سکینہ جو پیاسی ہے اس کی پیاس بجھ جائے، لیکن ایک تیر لگتا ہے مشکیزے پہ، ایسا لگتا ہے کہ عباس کی جان نکل گئی.